أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. صدق اللہ العلی العظیم. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ مباحث کا. خداوند تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت بشر میں، قرآن کریم میں، ہدایت انسان کا کامل و مکمل ضابطہ ذکر فرمایا ہے. ہدایت کا ایک پہلو مثبت و اثباتی آگاہی انسان کو دینا ہے، اور دوسرا خطرات اور امراض اور ہلاکات سے آگاہ کرنا اور بچانا ہے. انسان کو بہت سارے خطرات درپیش ہیں، جن میں قرآن کریم نے نفاق کو نمایاں کر کے ذکر کیا ہے، اور جس شدت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں منافقت کا ذکر ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، خصوصاً جماعت مومن کے لیے، منافقت کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کو واضح الفاظ میں اسی طرح سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے کسی اور چیز سے خطر محسوس نہیں کرتا، نہ مومن سے نہ مشرک سے، بلکہ فقط منافق کی بابت خوف زدہ ہوں کہ میری امت منافقوں کے ہاتھوں ہلاک ہو سکتی ہے اور زوال پذیر ہو سکتی ہے. قرآن کا یہ احساس خطر اور رسول اللہ کا فرمان تاریخ نے بھی درست ثابت کر دیا کہ ایسا ہی ہوا. امت رسول اللہ کو سب سے زیادہ خطر و سب سے زیادہ نقصان منافقت نے پہنچایا ہے. منافقت رسول اللہ کے زمانے میں ایک محدود گروہ سے شروع ہوئی اور پھیلتی ہوئی، اتنی پھیلی آج کے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک بہت ہی ماہر عصر شناس ہیں و دین شناس، ان کا یہ فرمانا ہے کہ اس زمانے کا نام ہی منافقت رکھا جا سکتا ہے. یہ عصر نفاق ہے، یعنی اس گروہ سے منافقت پھیل کر عام رویہ بن گیا ہے، خصوصاً پوری انسانی آبادی میں، اور خاص کر اس مسلمان آبادی کے اندر منافقت رویہ بن گیا ہے. منافقت کئی طرح کی ہے اور کئی طریقے ہیں و شکلیں ہیں اس کی، جن کی طرف اثنا عباس میں اشارہ ہوا ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں سب سے تفصیلی بیان ہے خطر منافقت کا، وہ مومنین کو آگاہ کیا گیا ہے. اس سورہ میں منافقین کے علامتیں بھی ذکر ہوئی ہیں، منافقت کے علل و اسباب بھی بیان ہوئے ہیں، منافقین کی نشانیاں بھی ذکر کی گئی ہیں، اور منافقت کے حربے اور طریقے بھی بیان ہوئے ہیں، جن میں آیہ 107 سے ایک اور حربہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ منافق کا ایک کام اسلام کے مقابلے میں اسلام کو لانا ہے، دین کے مقابلہ دین کے ذریعے، مسجد کے مقابلے میں مسجد لانا، اور اسی وجہ سے منافق مشرک و کافر سے زیادہ خطرناک ہے، چونکہ آستین کا سانپ ہے اور اندر رہ کر جماعت مومنین کے اندر مخفی رہ کر پنہانی طور پر وار کرتا ہے اور مہلک وار کرتا ہے، شناختہ شدہ نہ ہونے کی وجہ سے اور مومنین کو فریب دینے کی وجہ سے اس کا ضرر عموماً بر وقت امت کو معلوم بھی نہیں ہوتا، مومنین اسے آگاہ بھی نہیں ہوتے، وخصوصاً مومنین جب شعور جن میں کم ہو، آگاہی کی سطح کم ہو، منافق زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ دھوکہ دے سکتے ہیں، چونکہ ان کے دھوکے کے اسباب یہ نہیں ہیں کہ حق کے مقابلے میں باطل کو لے کر آئیں، کھلے باطل کو، یا مشرکین کی طرح اللہ کے مقابلے میں بت لے کر آئیں اور اسلام کے مقابلے میں کفر لے کر آئیں، کتاب کے مقابلے میں شرک کو لے کر آئیں، بلکہ ان کا حربہ یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کر آتے ہیں، مسجد کے مقابلے میں مسجد بناتے ہیں، وہ تمام کام دین کے جھنڈے کے نیچے، دین کے بینر کے نیچے انجام دیتے ہیں۔ ایک طرف سے منافق کی یہ چالاکی اور دوسری طرف سے مومن کی بے شعوری و کم آگاہی، یہ باعث بنتے ہیں کہ ان حربوں سے منافق امت میں شدید ضرر و نقصان ایجاد کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے منافق کے خطرے کا اعلان کیا کہ یہ سب سے بڑا خطرہ میری امت کے لیے میرے بعد ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 107 سے منافقوں کے اس حربے کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں منافقین نے یہ حرکت انجام دی، انتظار نہیں کیا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں اور پھر ہم اسلام کے مقابلے میں اسلام لائیں، رہبر کے مقابلے میں رہبر لائیں، مرکز کے مقابلے میں مرکز لائیں، مسجد کے مقابلے میں مسجد بعد میں لے کر آئیں، بلکہ رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کام کیا، اور چالاکی یہ کی کہ مسجد بنائی رسول اللہ کی مسجد کے مقابلے میں، اور اس مسجد کی افتتاح کے لیے خود رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ آئیں اپنے دست مبارک سے اس کا افتتاح کریں، اور جواز بھی پیش کیا کہ یہ مسجد اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ ناتوان ہیں، موسم خراب رہتا ہے تو ان کو تھوڑا چل کے جانا پڑتا ہے مسجد اسلام میں، اس لیے ہم نے ان کی سہولت کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، یہ جواز پیش کیا رسول اللہ کے سامنے۔ قرآن کریم نے ان کے اس حربے کو بھی ناکام بنا دیا اور مومنین کو آگاہی دی، رسول اللہ پر وحی نازل کی کہ منافقوں نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ مسجد اس کا نام قرآن نے اللہ نے رکھا مسجد ضرار، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد، نقصان نہ انسان کی یا نمازیوں کی صحت کو نقصان پہنچانے والی، اسلام کو نقصان پہنچانے والی، مسلمان کو نقصان پہنچانے والی مسجد، دین کو نقصان پہنچانے والی مسجد، اللہ کے آئین کو ضرر پہنچانے والی مسجد یہ بنائی گئی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، اتخذوا مسجدا، مسجد البتہ ایک الگ مفصل موضوع ہے دینی و قرآنی، مسجد کا مقام دین کے اسلام کے اندر وہ بھی مسخ ہو گیا ہے، مسجد اسلام کا مقام بھی اس وقت مسخ شدہ ہے، مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا لی ہیں، ان میں آنا جانا بھی ہے، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جو مقصد تھا مسجد کا، تصور تھا بنیادی اسلام کے اندر، اس سے بہت دور ہیں موجودہ سلسلہ مسجد اور مومنین و مسلمین کا مسجد سے تعلق۔ پہلے البتہ کئی مناسبتوں سے بیان ہوا ہے اور اس سلسلے میں گنجائش ہے باقی، بلکہ ضرورت ہے کہ ایک تفصیلی بحث اسلامی نقطۂ نگاہ سے اور قرآنی نقطۂ نگاہ سے مسجد کے متعلق انجام پائے، تاکہ مسجد کا قرآنی تصور، دینی تصور، حقیقی تصور اسلام کے اندر احیاء ہو. اور مسجد جب احیاء ہوگی، مرکز اسلام، اسلام احیاء ہوگا، حقیقی دین مسجد سے احیاء ہوگا. اس وقت مسلمانوں نے مسجدیں بھی بنا لی ہیں، لیکن مسجدوں میں فقط رسومات بجا لاتے ہیں، رسم اذان ہے و رسم نماز بجا لاتے ہیں، رسومات، نہ روح اذان ہے و نہ روح نماز ہے. اور جو مساجد کا حقیقی عمل تھا، مساجد کے اندر انجام پانا چاہیے تھا، وہ متبادل مقامات پر انجام پا رہا ہے. مثلا مدارس بن گئے ہیں مساجد کے مقابلے میں، دفاتر بن گئے ہیں مساجد کے مقابلے میں، فاؤنڈیشنز بن گئی ہیں، فیڈریشنز بن گئی ہیں، اور پارٹیاں بن گئی ہیں، تنظیمیں بن گئی ہیں، حزبیں بن گئی ہیں، انجمنیں بن گئی ہیں. وہ کام جو مساجد کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ اب دفتروں کے اندر ہوتا ہے، وہ دوسری جگہوں پر ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ کام اپنی محور سے ہٹ گیا ہے، اس کی روح دینی مر گئی ہے. چونکہ مرکز دینی سے جب عمل ہٹا ہے، تو روح دینی سے بھی ہٹ گیا ہے، محور دینی سے بھی دور ہو گیا ہے. مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے، جو کام مسجد کے اندر ہونا چاہیے اسے لوٹ آنا چاہیے مسجد کی طرف. امت کی پائیگاہ، امت کا مرکز مسجد ہے، اسلام کا مرکز مسجد ہے. نظریہ امامت جو جس سے امت دور ہوئی ہے، اس میں بھی ایک بڑا عامل یہی ہے کہ مسجد سے دوری نے امامت کے تصور سے بھی دور کر دیا ہے، اور خود مسجد ملازمتوں کی جگہ بن گئی ہے. یہ اپنی جگہ الگ بات ہے، ایک کہ مسجد کا حقیقی مقام قرآنی مقام، مسجد کا اسلامی تصور، وہ بھی اس وقت موجود کم نظر آتا ہے. اکا دکا شاید ہوں گی مساجد ایسی جن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حقیقتاً مسجد ہی کا نظریہ ہے، اور مسجد کی بنیاد، اسلام کی بنیاد ہے مسجد. عموماً مساجد ہیں، تقریبات اس کے اندر ہو رہی ہیں، یا رسومات اس کے اندر ہو رہی ہیں، یا کوئی اور غیر متعلقہ کام زیادہ مسجد کے اندر ہوتا ہے. اور اصل ترویج دین و ادارہ دین و مدیریت دین و امامت دین مسجد کے اندر انجام نہیں پا رہی ہے. کہ یہ خلا موجود ہے، ظاہر ہے عموماً مسلمان و بالخصوص پاکستان کے اندر مسجد کا مکتبی تصور نہیں رکھتے لوگ، چونکہ زیادہ واضح نہیں ہوا. جب سے متبادل مراکز قائم ہوئے ہیں مسجد کے، مسجد کا تصور ختم ہو گیا. حتیٰ بڑے بڑے جید علماء بھی مساجد سے دور ہی رہتے ہیں. ایسے جید شخصیات ہیں کہ شاید عمر میں کبھی مسجد جانا ہو ان کا. لائبریری آ گئی ہے مسجد کی جگہ پر، اور مدرسہ آ گیا مسجد کی جگہ پر، مدرسہ آ گیا ہے، کلاس روم آ گئے ہیں، ریسرچ سینٹر آ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں مسجد کے متبادل قائم ہو گئی ہیں. اور بعض لوگ ہیں اسلام کے بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن مسجد میں ان کا قدم بھی نہیں پڑا. ہیں ایسے افراد، تاریخ میں بھی رہے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. اب جہاں اتنا انحراف آ جائے، اتنی دوری آ جائے اسلامی تصور سے، مرکز سے، وہاں اسلام کی صحیح شکل سامنے آنا مشکل ہے. پاکستان میں مساجد اب دہشت گردی کے سینٹر ہیں، اڈے ہیں، یا نفرت کے، یا فرقہ واریت کے، یا اور مسائل کے مرکز بن گئے ہیں. یہ اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ جب ہم اسلام کی مکتبی تفسیر کو سمجھیں، اسلام کو بحیثیت مکتب نگاہ کریں. اگر اسلام بحیثیت مکتب، مکتب یعنی منشور زندگی، دستور زندگی، حیات انسانی کے لیے رہنما اصول و ضابطہ و قانون و آئین، جب تک یہ نگاہ اسلام کی طرف نہیں رکھتے مسجد کا مقام واضح نہیں ہوتا، چونکہ جو رسوماتی و روایتی تفسیر ہے دین کی اس میں مسجد فقط ایک مقدس جگہ ہے، جس طرح قرآن ایک مقدس کتاب ہے، جس طرح باقی مقدسات ہیں. مقدسات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تقدس کا کرنٹ ہے، انسان ان کے قریب جائے، داخل ہو اندر، وہ کرنٹ انسان کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے وجود پر، اور انسان بھی متبرک اور مقدس ہو جاتا ہے، اور چند دن کے لیے وہ تقدس باقی رہتا ہے انسان کے اندر. یہ نامناسب تصور تقدس مسجد کے بارے میں قائم ہے. مسجد مرکز فعالیت دین ہے، مرکز اجتماع امت ہے، مرکز تشکیل امت ہے، مرکز امامت و رہبری ہے، مرکز تبلیغ دین ہے، مرکز تشکیل امت ہے، مرکز تفسیر قرآن ہے، مرکز ترویج مکتب ہے مسجد. خوب، رسول اللہ کے عہد میں مسجد یہی مقام رکھتی تھی. رسول اللہ جب بھی جہاد پر تشریف لے جاتے، لشکر بناتے، مسجد میں لشکر بناتے، یہ کام مسجد میں ہوتا تھا. کوئی وحی کی آیت سنانی ہوتی، مسجد میں اکٹھا کرتے لوگوں کو، اور مسجد سے اعلام کرتے، مسجد سے تبلیغ کرتے، مسجد سے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو بیان کرتے. مومن ہونے کی بیعت مسجد میں ہوتی، یعنی مسجد دارالخلافہ تھا اسلام کا، مسجد دارالامارہ تھا اسلام کا، مسجد ہیڈ کوارٹر تھا جنگی اسلام کے لیے. مسجد تمام پلاننگ، تمام منصوبہ سازی و منصوبہ بندی، ہر طرح کی مسجد محور تھا، مرکز تھا اس کا. امت سے متعلقہ امور و دین سے متعلقہ تمام امور مسجد کے اندر انجام پاتے. بس یہ ایک نقطہ ہے کہ بالعموم مسجد کا جو قرآنی تصور ہے اس سے باقی معارف کی طرح و باقی اصولوں کی طرح امت و مفسرین دین دور ہیں. روایتی تفسیر دین میں مسجد کا اپنا مقام موجود نہیں ہے. اب اس اثنا میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کے عہد میں مسجد کا قرآنی تصور تھا، الہی تصور تھا. آج کا جو ہمارے ذہنوں میں مسجد کا تصور ہے وہ نہیں تھا. لہذا دین کا مقابلہ کرنے کے لیے منافقین نے جو تدبیر سوچی وہ بھی مسجد ہی ان کے ذہن میں آئی، کہ بہترین ذریعہ رسول اللہ کے مقابلے کا و دین کے مقابلے کا مسجد ہی ہے، مسجد کے مقابلے میں مسجد بناؤ اور اسی ہتھیار سے ان کا مقابلہ کرو جس سے انہوں نے ہمیں مثلا ہم سے میدان لیا ہے. چونکہ رسول اللہ نے مسجد کے ذریعے اوس و خزرج یا مشرکین بت پرستوں سے میدان لیا تھا، وہ ساری امت، وہ ساری ملت و قوم ان کی تھی، جاہلیت کے رہبروں کی امت تھی، انہوں نے ان کو حصار میں رکھا ہوا تھا، قید میں رکھا ہوا تھا. رسول اللہ نے مسجد کے ذریعے سے یہ سب کچھ ان سے لیا اور سب کا رخ مسجد کی طرف مڑا. ایک گروہ جمع ہوا، مدینہ میں کئی مسجدیں بنی آغاز میں ہی. مرکزی مسجد مسجد النبی تھی، جس میں رسول اللہ خود اکثر و بیشتر وہاں اقامہ دین و اقامہ نماز فرماتے تھے. بسا اوقات اطراف کی مساجد چھوٹی چھوٹی تھیں، قبائل کے اندر شہر آبادیاں جدا جدا تھیں، متصل نہیں تھیں، لہذا ہر آبادی کے لیے ایک مسجد جو خود وہاں کے لوگوں نے بنائی. گاہے گاہے رسول اللہ ان مساجد میں بھی چلے جاتے اور تبلیغ بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے، ان کو ہدایت بھی دیتے، رہنمائی بھی کرتے. اسی طرح کی ایک مسجد قبیلہ اوس نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر، ابھی مدینہ کے اندر ہے، اس وقت مدینہ سے باہر تھی، کچھ فاصلے پر تھی، مسجد قباء کے نام سے بنی. یہ اوس کی مسجد تھی، انہوں نے قبیلہ اوس نے بنائی، بنی سالم نے، اور رسول اللہ نے اس کا افتتاح بھی کیا، اس میں نماز بھی پڑھی اور کبھی کبھی جاتے بھی تھے. اس مسجد میں اجتماع بھی ہوتا اور لوگ آتے رسول اللہ تبلیغ بھی فرماتے۔ اسی مسجد قباء کے تھوڑے سے فاصلے پر، چند قدموں کے فاصلے پر، ایک اور قبیلہ، انہوں نے، اوس ہی کا قبیلہ تھا، چند منافقین نے مل کر، کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بعضوں نے لکھا ہے 5 تھے، بعض نے 12، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 15 آدمی تھے۔ 15 آدمیوں نے مل کر یہ مسجد بنائی، فیصلہ کیا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، اور بنا دی فوراً۔ بنا کر رسول اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے مسجد قباء بنی ہوئی ہے پہلے سے، اور اس کے جوار میں چند قدم کے فاصلے پر ہم نے اور مسجد بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ کہا کہ بوڑھوں کی سہولت کے لیے، خواتین کے لیے، بیماروں کے لیے، یا موسمی خرابی ہو جاتی ہے، بسا اوقات لوگ آندھی بارش میں نہیں آ سکتے، رات ہوتی ہے، تاریکی ہے، رات کو بھی بوڑھوں کے لیے چلنا مشکل ہے، اندھیرے میں آنا، اس لیے ہم نے ان کے قریب مسجد بنا دیا کہ اگر قباء میں نہیں آ سکتے تو یہاں آ جایا کریں۔ یہ ظاہری داستان انہوں نے رسول اللہ کے سامنے رکھی۔ اس وقت حضرت نے لشکر تشکیل دیا ہوا تھا جنگ تبوک کے لیے، رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی میں تمہاری اس مسجد میں نہیں آتا، جنگ تبوک کے بعد واپس آ کر پھر اس بارے میں دیکھیں گے کہ آپ نے کیا بنایا ہے، اور بات سنیں گے آپ کی۔ باہر کے جنگ تبوک میں گئے حضور، اور نہیں ہوئی وہ جنگ، واپس آ گئے لشکر، جنگ کے لیے گئے، لیکن وہ الگ الگ داستان ہے، اس جنگ میں کیا ہوا، کچھ عرصہ لگا جانے میں اور واپسی پر۔ سخت ترین جنگوں میں سے، یا سخت ترین جنگی مارکوں میں سے یہ مارکا تھا، چونکہ بہت دور تھا یہ محاذ، اور اس کے لیے بہت تکلیفیں اور سختیاں جھیلنا پڑیں، اور لشکر تشکیل دینا پڑا، اور اصل منافق اسی جنگ پر کھل کے سامنے آئے، اسی مارکے میں جب رسول اللہ نے ان کو دعوت دی کہ آؤ جنگ میں شرکت کرو، جہاد فی سبیل اللہ، یہاں جماعت منافق مومنوں سے کھل کے سامنے آ گئے۔ یعنی پہلے کچھ آئے استیزان کے لیے، جو پہلے بیان کیا کہ چھٹی مانگنے آ گئے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، طبیعت خراب ہے، پیٹ خراب ہے، مصروفیت ہے، گھریلو مصروفیت ہے، جو بہانہ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور اذن مانگا۔ کہ قرآن نے فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے، جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، قیام للہ کے وقت آ کر رہبر سے چھٹی مانگنا، منافق کر سکتا ہے یہ کام، مومن چھٹیاں کینسل کر کے واپس آ جاتا ہے، منافق میدان سے چھٹی لے کے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ علامتیں تھیں جو قرآن نے تفصیل سے سورہ توبہ میں بیان فرمائی ہیں۔ واپس تشریف لے آئے حضور اس جنگ سے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، آیہ 107 سورہ توبہ کی، کہ منافقوں نے مسجد بنائی ہے، اور اس مسجد میں ان کے مسجد ضرار ہے، اسلام کے خلاف بنائی ہے، ان کی نیتیں یہ ہیں، آپ نے اس مسجد میں داخل نہیں ہونا بلکہ اس مسجد کو گرانا ہے آپ نے۔ اور رسول اللہ وہیں باہر توقف کیا، اور ایک دستہ بھیجا کہ اس سے پہلے کہ میں مسجد قباء کے قریب جاؤں، تم پہلے ہی جا کے مسجد ضرار کو گرا دو، آگ لگا دو، کھنڈر بنا دو۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ چند آدمی آئے، انہوں نے آ کر مسجد گرائی۔ مختلف آدمیوں کے نام ہیں کہ اس میں عمار یاسر تھے، یا چند اور افراد کے نام ہیں کہ انہیں رسول اللہ نے بھیجا، آپ جا کر مسجد گرا دیں، انہوں نے گرا دیا آ کر۔ پھر اس کے بعد حضور تشریف لائے، اور یہ آیت انہیں پڑھ کر سنائی کہ یہ مسجد ضرار ہے، اور یہ مسجد مومنین کے خلاف اور اسلام کے خلاف بنائی گئی ہے، اور یہ اس قابل تھی کہ اس کو آگ لگائی جائے۔ اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ جو وہ علاقہ تھا، محلہ تھا، اس محلے کا کوڑا دان اس کو بنا دیا جائے، یعنی سارا محلہ اپنا کوڑا کچرا اس کھنڈر میں آ کر پھینکے۔ ابھی بھی اس کے اثرات مسجد قباء کے جوار میں موجود ہیں، بعض حجاج زیارت کر کے آتے ہیں، مسجد ضرار کے بھی علماء لے جاتے ہیں ان کو زیارات مقامات مقدسہ میں سے، ایک مسجد ضرار ہے، دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں مومنین وہاں پر۔ قرآن کریم نے مسجد ضرار کا یہ پس منظر تھا، اور اس پس منظر میں مسجد بنی، اور قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ منافقت کا ایک حربہ اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف اسلام کھڑا کرنا ہے، دین کے خلاف دین کو لانا ہے، دینی مرکز کے خلاف دینی مرکز بنانا ہے، مسجد کے مقابلے میں مسجد بنانی ہے، رہبر کے مقابلے میں رہبر بنانا ہے۔ اسلام کا مقابلہ، سب سے کامیاب مقابلہ یہی تاریخ میں رہا ہے۔ جب بھی اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا گیا ہے، اسلام کو شدید مشکلات ہوئی ہیں۔ بنو امیہ نے یہ کام پہلے شروع کیا، یعنی منافقین کے بعد پھر بنو امیہ نے اس کو کامیاب حربے کے طور پر اپنایا اور بہت کامیاب رہے، اسلام کے مقابلے میں اسلام لائے۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مطلب سے بہت الہام لیا ہے قرآن کے، اور اس جھانسے میں نہیں آئے کہ اسلام کے نام پر جو بھی دنیا میں ہے یہ سب اسلام ہے۔ امام خمینی نے شروع یہاں سے کیا کہ اسلام دو ہیں، ایک اسلام ناب و خالص، اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اسلام امریکی۔ امریکی اسلام نہ کہ جس پر امریکہ والے ایمان رکھتے ہیں، امریکی اسلام سے مراد یعنی وہ اسلام جو مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، امریکہ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کے شیطان کی مناسبت سے اس کا نام امریکی اسلام رکھا۔ ہر عہد میں ہر حکمران نے، حکومتوں نے جس اسلام سے فائدہ اٹھایا، وہ اسلام جس سے طاغوت نے فائدہ اٹھایا ہے اور طاغوت اس سے مستفید ہوتا ہے، وہ طاغوتی اسلام ہے۔ مثلا معاویہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا، کامیاب ہوا اور لوگوں کو دھوکہ دیا ورغلا کر اسلام کے مقابلے میں اسلام۔ بنو عباس اسلام کے مقابلے میں اسلام لائے، آل سعود آج کے زمانے میں اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کر آئے۔ اسلام کے مقابلے میں اسلام سے مراد یعنی جتنے حقیقی اسلام کے اصول ہیں ان کے متبادل، ان کا آلٹرنیٹ بناؤ، ان کی شبیہیں بناؤ، الفاظ وہی ہوں لیکن معانی ان کے بدل دو، ان کے مضمون بدل دو، ان کی مراد کو، روح کو ختم کر کے روح کچھ اور بھر دو، الفاظ وہی ہوں۔ اور یہ اسلام لوگوں کو بتاؤ۔ لوگوں کے شعور کم ہیں، سطح آگاہی کم ہیں، انہیں مسجد سے پیار ہے، بس یہ مسجد کا نام و عنوان ان بے شعوروں کے لیے کافی ہے، روح کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ چونکہ ان کی، جس طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، ان کو ایک بلڈنگ نظر آنی چاہیے، منارہ نظر آنا چاہیے، گنبد نظر آنا چاہیے، اندر محراب ہونا چاہیے، بس اس کا نام مسجد ہے۔ اس میں روح کیا ہو اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ فوراً اس کو دیکھ کر تقدس سے اپنا احترام بھی کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں آنکھوں پر، ماتھے پر۔ ان کے لیے ہر گنبد والا مزار، ہر گنبد والی عمارت مقدس ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے۔ درحقیقت احمقانہ طریقہ ہے و ناکام طریقہ ہے کہ اگر اسلام کا مقابلہ کفر سے کیا جائے، باطل سے کیا جائے، کھلے باطل سے، یعنی اسلام کے مقابلے میں کمیونزم لایا جائے، اسلام کے مقابلے میں لبرلزم لایا جائے، اسلام کے مقابلے میں شرک و کفر لایا جائے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی اس وقت ہوگی جب اسلام کے مقابلے میں اسلام پیش کریں آپ۔ مسلمان آسانی سے اس دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حقیقی اسلام سے دوری میں جعلی اسلام نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ ہر زمانے میں جعلی اسلام، رائج اسلام جعلی اسلام رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ جعلی اسلام نے حقیقی اسلام کی جگہ لی ہوئی ہے۔ جعلی اسلام وہ ہے جس میں نام وہی ہیں لیکن اندر فارمولہ وہ نہیں ہے، فارمولہ بدلا ہوا ہے، نام وہی چڑھایا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر، اور لوگوں کو نام ہی چاہیے، لوگوں کو ظاہر ہی چاہیے، اس لیے کامیاب حربہ ہے یہ۔ مسجد ضرار کس لیے بنائی انہوں نے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ یہ ذیل میں آ رہا ہے، میں اسی مطلب پہ جب پہنچوں گا عرض کروں گا کہ اصل پس منظر کیا تھا مسجد ضرار کا۔ ایک تو کہانی انہوں نے رسول اللہ کو بتائی کہ ہم نے بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، اپنے قریبی اڑوس پڑوس والوں کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ اصل داستان کچھ اور تھی کہ وہ اسی آ رہا ہے، اسی آیت کے اندر تذکرہ ہے پس منظر کا کہ کیوں بنائی انہوں نے مسجد ضرار۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ گروہ جنہوں نے، جماعت جنہوں نے مسجد بنائی، مسجد ضرار یعنی اسلام و قرآن و دین کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی۔ شروع سے نیت یہ تھی، رسول اللہ کا راستہ روکنا ہے، جماعت مسلمین کو نقصان پہنچانا ہے۔ کیا نقصان؟ مسجداً ضراراً و کفراً، کفر کا مرکز بنایا انہوں نے، اسلام کے نام پر کفر کا مرکز بنایا، راہ کفر کی ہے، جھنڈا و بینر اسلام کا ہے۔ مسجد یہاں پر وہ عنوان نمونہ ہے، یوں نہیں کہ منافقین صرف مسجد ہی بنائیں گے، نہ، منافقین مدرسہ بھی بنا سکتے ہیں، مسجد ایک سمبولک چیز ہے اسلام کے مرکز کے عنوان سے، مدرسہ ضرار بھی بن سکتا ہے، تعلیمی ادارہ ضرار بن سکتا ہے، امام بارگاہ ضرار بھی بن سکتا ہے، حسینیہ ضرار بھی بن سکتا ہے، جماعت و حزب تنظیم بھی ضرار بن سکتی ہے، ہر وہ مرکز ضرار ہے جس پر نام اسلام کا ہے، اندر عمل کفر کا ہے، تھیوری آئیڈیالوجی راستہ اور تفکر اندر کافرانہ ہے، یہ مسجد ضرار ہے، یہ مدرسہ ضرار ہے، وہ مدرسہ جو اسلامی مدرسہ دینی مدرسہ ہے لیکن اس کے اندر دین نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے اور کافرانہ عمل ہے، وہ مدرسہ ضرار سمجھا جائے گا۔ بس یہ جو قرآن پیش کر رہے کہ ہوشیار رکھنے کے لیے، مومنین کو آگاہ رکھنے کے لیے کہ دھوکے میں مت آؤ، ہر جگہ جھنڈا اٹھا ہوا دیکھ کر، ہر جگہ گنبد و منارہ دیکھ کر فوراً نہ ماتھے پہ ہاتھ لگانا شروع کر دو، آنکھوں کو اور لبوں کو ٹچ نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں ہے کیا، یہ کس نے بنایا ہے، بانی کون ہے اور کس نیت کے ساتھ بنایا ہے، کس لیے یہ قائم کیا گیا ہے، اس کی طرف دھیان دو تم۔ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا والتفریق، بس پہلا کام ضرر پہنچانا تھا اس مسجد کے ذریعے، دوسرا کفر عام کرنا تھا اسلام کے نام پر، والتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنا، بانٹنا، تقسیم کرنا، تفرقہ ڈالنا، اس مسجد کا اہم ہدف ایک مومنوں کے اندر تفرقہ ڈالنا تھا، اور چوتھا ہدف و ارساداً لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور چوتھا مقصد مسجد ضرار کا در حقیقت سینٹر بنانا تھا، کمینگاہ بنانی تھی، مرکز بنانا تھا، دفتر بنانا تھا، اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے اور اللہ اور رسول کے ساتھ پہلے باقاعدہ جنگ کر چکا ہے، اس کی قیامگاہ بنانا تھا۔ یہ شخص تھا ابو عامر راہب کے نام سے، ابو عامر راہب، اس سے پہلے کہ مدینے والے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، مسلمان ہو جائیں، یہ شخص وہاں معتبر لوگوں میں سے تھا، بڑا قومی لیڈر تھا یہ ان کا، اور قومی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی قیادت بھی کرتا تھا، ابو عامر بہت مشہور کردار ہے اسلام کا، ایک اور مثبت کردار ابن حنزلہ غسیل الملائکہ جس کو کہتے ہیں، ابن حنزلہ غسیل الملائکہ، داستان اس کی یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ نے تمام مومنین کو جہاد کا حکم دیا، اور یہ اس کی شادی ہوئی تھی نئی نئی، اس نے ذرا شادی ہوئی، اب آغاز ہے شادی کا، جو اپنی زوجہ کے ساتھ پہلا یا دوسرا دن مثلا شادی کا اس کا ہے، یہ حالت جنابت میں تھا، اور اس وقت اس کے کان میں ندا پڑی کہ جہاد کے لیے بلایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں نل کا سسٹم تو نہیں تھا مدینہ کے اندر کہ فوراً غسل کرے اور جائے، پانی نہیں تھا اس کے پاس، اس نے سمجھا کہ میں اب پانی جاؤں، پہلے کنویں پہ جاؤں، چشمے میں جاؤں، پانی لے کر غسل کروں، تو اس وقت تو لشکر جا چکا ہوگا اور دیر ہو چکی ہوگی مجھے بہت، لہٰذا یہ اسی حالت میں چلا گیا جنگ میں، اور جا کر شہید بھی ہو گیا، بڑی دلیری سے لڑا اور شہید بھی ہو گیا اسی حالت میں۔ جب صحابہ پہنچے اس کے جنازے پر جنازہ اٹھانے کے لیے، تو دیکھا کہ یہ مغسول ہے، نہایا ہوا ہے، جنگ کے صحرا میں جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ تر جسم کے ساتھ ہے، بال اس کے تر ہیں، جسم تر ہے باقاعدہ، جیسے ابھی یہ حمام سے آیا ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، رسول اللہ کو آ کر بتایا انہوں نے کہ اس طرح سے ابھی حنزلہ اس حالت میں پایا گیا ہے، تو حضور نے پھر بتایا کہ یہ اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، اس لیے اس کا لقب ہی غسیل الملائکہ بن گیا۔ اس پاداش میں کہ اگرچہ وہ اب باطہارت نہیں تھا، معمول کی زندگی میں انسان ایسے ہوتا ہے، کبھی باوضو نہیں ہوتا، باغسل نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہے، ناگہان حکم آیا ہے، اس نے اتنی بھی انتظار نہیں کی کہ میں غسل وضو کر لوں، چونکہ وقت لگتا تھا اس پہ، اس نے وقت نہیں لگایا، جس حالت میں تھا نکل گیا اور اسی حالت میں جا کر رسول اللہ کا فرمان بجا لایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ملائکہ نے اس کو غسل دیا اور مشہور ہو گیا غسیل الملائکہ۔ یہ بیٹا ہے، بیٹا یہ ہے، ابو عامر اس کا باپ ہے، یہ ابو عامر اوس کا ایک قبائلی لیڈر، قبیلے کا لیڈر بھی ہے، قوم کا لیڈر بھی ہے، اور قومیات و مذہبی مسائل کا قائد ہے، رہنما ہے، اور اس حد تک کہ کہتے تھے کہ یہ صاحب کرامت ہے اسلام سے پہلے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کی نبوت کی علامتیں دیکھ کر بتائیں لوگوں کو، وہ یہی شخص تھا ابو عامر۔ اس نے کہا کہ یہ ہے، یہ شخص واقعا نبی ہے، میں علامات دیکھ رہا ہوں ان کے اندر، اور چند پیشنگوئیاں بھی کیں اس نے، ابو عامر نے، راہب تھا، پھر مسیحی ہو گیا، چلے کاٹنے لگا، اور مقدس فرد، تمام مذہبی اور قومی امور، تمام قبائل اس کے پاس آتے، آخری فیصلہ اس سے کروایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے مدینہ میں اور تمام لوگ مسلمان ہو کر مدینہ کے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، رسول اللہ کو وہ عنوان امام و رسول مان لیا، ظاہر ہے اب یہ اس کی دکان ٹھپ ہو گئی، اس نے مخالفت شروع کی رسول اللہ کی، اور ایک موقع پر رسول اللہ نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا غالباً جنگ احد میں، تو اس نے کھل کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کے بعد میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں، جو بھی رسول اللہ کے خلاف جنگ کرے گا میں اس کا ساتھی ہوں، وہ کوئی مشرک ہو، وہ کوئی عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، جس جو بھی اسلام کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا میں ان کا ساتھی ہوں، چونکہ انہوں نے میری ریاست، میری قیادت، میری ہر چیز انہوں نے تباہ مجھ سے چھین لی، اچھا خاصا میرا بھرم، میں پورے علاقے کا رہنما تھا، پوری قوم ملت کا میں لیڈر تھا، اور اس کے آنے سے ہمارا سارا بھرم تباہ ہو گیا، فنا ہو گیا، کینہ اس کے دل میں بھر گیا۔ مکہ چلا گیا، بہت ساری جنگوں میں جا کر اس نے مکہ والوں کو اکسایا کہ آپ حملہ کرو، مدینے میں میرے لوگ، میری پارٹی ہے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ ابو عامر اسی طرح کرتے کرتے اس موقع پر، یہ نویں ہجرت کے نویں سال کا واقعہ ہے، یعنی جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آئے، یہ مسجد ضرار نویں سال میں یہ امر اتفاق پذیر ہوا۔ یہ شام چلا گیا، شام اس وقت رومی حکومت تھی، عیسائی حکومت تھی، ہرقل پادشاہ روم کا، اس کی قلمرو تھی، اور یہ روم چلا گیا تاکہ شام میں جا کر روم میں روم کے پادشاہ کو رسول اللہ کے خلاف لشکر کشی پر تیار کرے، آمادہ کرے۔ اس نے وہاں گٹھ جوڑ کر لیا، رابطہ کر لیا رومیوں سے، کر کے پھر مدینہ والوں کو پیغام بھیجا کہ عنقریب میں رومی لشکر کے ہمراہ مدینہ پر حملہ ور ہونے آ رہا ہوں، اور ہم اپنی قیادت ریاست واپس لیں گے، یہ مکی رسول کو یا قتل کر دیں گے یا باہر نکال دیں گے، واپس اپنے شہر چلے جائیں، مدینہ پھر ہمارا ہوگا، لیکن ہمارے پاس کوئی مرکز نہیں ہے، سینٹر نہیں ہے، لہذا جب ہم آئیں مدینہ تو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم بیٹھ سکیں، میٹنگ کر سکیں، جلسے تشکیل دے سکیں، اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے باقی فعالیت انجام دے سکیں، اس کے لیے تم مرکز قائم کرو۔ اب سخت تھا کہ جس شہر میں حکومت رسول اللہ کی ہو، مسلمان، وہ بھی نو مسلم، نو مسلم بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بہت بہت جوشیلے، وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، یہ کوئی چیز بھی بناتے اپنے کسی اور نام سے وہ اسی دن مسمار کر دی جاتی۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ تم مسجد بناؤ، مسجد کا احترام کرتے ہیں یہ مسلمان اور اس کو نہیں چھیڑیں گے، اور افتتاح بھی انہی سے کراؤ، میں جب آؤں گا تو پھر یہ مرکز ہمارا اپنا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہم ان کی مساجد ویران کر دیں گے، اور ظاہر ہے یہ بھی مسجد نہیں ہے، یہ تو ایک منافقت کا اڈا ہے، اسے بعد میں ہم اپنا کوئی اور نام دے دیں گے۔ اصل کہانی یہ تھی جس کو قرآن فرما رہا ہے کہ انہوں نے چار مقاصد کے لیے مسجد بنائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، دو وکفرا، کفر کی آئیڈیالوجی پھیلانے کے لیے مسجد بنائی، اور تیسرا مقصد و تفریقم بین المومنین، اور تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ مومنوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے، گروہ بنانے کے لیے، و چوتھا مقصد و ارساداً لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور چوتھا مقصد اس نام نہال لیڈر کا مرکز بنایا جو پہلے اسلام کے خلاف لڑ چکا تھا، رسول اللہ کے خلاف ہر جنگ میں رسول اللہ کے مقابلے میں لڑ چکا تھا، مشرکین کے ساتھ مل کے، یہود کے ساتھ مل کے، ہر مخالف گروہ کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ رسول اللہ کا سلسلہ یہاں سے بند ہو، اس کا دفتر قائم کیا کہ جب میں آؤں تو میرا کوئی جگہ ہونی چاہیے میٹنگ کرنے کے لیے، نشستیں کرنے کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے، کوئی ایسا مرکز بناؤ جہاں ہم اجتماع کر سکیں۔ اس کے لیے 15 آدمی جمع کیے گئے، 15 خیر منافقوں نے، مسجد ساز مومن، منافق مومن، یعنی 15 آدمی جو مسجد میں چندہ دیں گے، اور یہ مل کر انہوں نے طے کیا کہ ہم بناتے ہیں۔ ایک نے لکڑی دی، ذرا کچی چھتیں تھیں، ایک نے لکڑی دی، ایک نے مزدوری دی، ایک نے فلاں دیا، ایک نے فلاں دیا، تقسیم کیا، اور بہت جلدی مسجد بنا دی انہوں نے، بہت جلد مسجد بنا دی، اور فوراً گئے رسول اللہ کے پاس کہ آپ آ کے اس کا افتتاح کریے۔ حضرت نے فرمایا میں جنگ سے واپس آ کر پھر آپ کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ چار مقصد تھے مسجد ضرار کے، لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، وَلَيَحْلِفُنَّ، ظاہر پس منظر یہ تھا، یہ چار مقاصد تھے، لیکن معاف کرنا، پیچھے پس منظر یہ تھا، چار مقصد، لیکن ظاہر میں انہوں نے یہ کہا، قسمیں کھاتے، وَلَيَحْلِفُنَّ، سب منافق قسم کھاتے، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں، مسجدیں جتنی زیادہ ہوں اتنی بہتر ہیں، قدم قدم پہ مسجد ہونی چاہیے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کتنے ہوں، ہر جگہ ہر گلی میں اللہ کا گھر ہونا چاہیے، پھر مومنوں کی سہولت ہے، بیماروں کی، بوڑھوں کی، فلاں کی، کہ وہ آتے ہیں مسجد قبا میں چل کر، وہاں آنے میں انہیں زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم انہی کے قریب مسجد بنا دیں کہ وہ وہاں پر آئیں۔ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان ارادنا الا الحسنى، ہم تو نیکی کرنا چاہ رہے تھے، بھلائی کرنا چاہ رہے تھے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں ہم نیک ارادہ رکھتے ہیں، ان کے پیچھے بہت برے ارادے ہیں، یہ در حقیقت اسلام کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے ان کا۔ منافقوں کا ایک کامیاب حربہ پوری تاریخ میں وہ یہی رہا ہے، دین کے مقابلے میں دین، دینی مرکز کے مقابلے میں دینی مرکز۔ اس وقت بھی، اور چونکہ یہ تو مکر منافقین ہے، اس کے مقابلے میں مکر اللہ ہے، اور اللہ کا مکر غالب ہے قرآن کی گواہی کے مطابق۔ حوزہ علمیہ قم جب سے انقلابی حوزہ ہوا، انقلاب کے بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار کی جب بنیاد بنی و محور بنا، تمام دنیا میں یہ کوشش تھی کہ اس حوزے کے مقابلے میں حوزہ بنایا جائے اور توجہ حوزہ علمیہ قم سے ہٹائی جائے۔ بہت سرمایہ لگایا گیا سوریہ کے اوپر، سوریہ کو شام میں آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ ملک نہیں ہے، شام مختلف قومیتیں رہتی ہیں، وہ کسی جمعیت کا ملک نہیں ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس کے اندر دروزی بھی ہیں، اس کے اندر علوی بھی ہیں، اس کے اندر سنی بھی ہیں، اس کے اندر وہابی بھی ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ، شاید اکثریت صوفیوں کی ہے، اگر ہم شامیوں کا جمعیت کی آبادی کا تناسب نکالیں تو شاید سب سے زیادہ صوفیہ ہوں گے وہاں پر، صوفی مسلک لوگ، یہ سب، اور اس میں بہت کم تعداد شیعہ کی ہے شام کے اندر۔ جب سے انقلاب اسلامی برپا ہوا اور حوزہ علمیہ قم مرکز بنا جہان تشیع و جہان اسلام کا، فوراً کوششیں شروع ہوئیں کہ اس حوزے کے مقابلے میں حوزہ بنایا جائے، بلکہ قطر میں ایک اجتماع ہوا عرب شیعوں کا، عرب شیعوں کا قطر میں آج سے چند سال پہلے، شاید 10-12-15 سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی ان کی، اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا یا ان کو بتایا گیا سب مل کر بیٹھے خلیجی و غیر خلیجی عرب کہ ہم ایک شیعہ بڑا حوزہ عالمی حوزہ بنائیں، ایک تو عرب شیعہ نہ جائیں ایران پڑھنے کے لیے، اور دوسرا نان عرب غیر عرب بھی جو دوسرے ممالک ہیں ایران کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے شیعہ نان عرب ہیں وہ بھی یہاں آئیں۔ اس کے لیے خوب کئی تجاویز سامنے آئیں، چونکہ اس وقت صدام تھا عراق میں، صدام کے ہوتے ہوئے سوچتے بھی نہیں تھے کہ وہاں حوزہ بنائیں، نجف کو زندہ کریں، ڈرتے تھے صدام سے، لہذا سوریہ طے پایا، پھر کویت کا نام آیا، پھر قطر کا نام آیا، پھر اور اس طرح تجاویز ان کے سامنے آئیں، وہاں تک پاکستان کا بھی نام آیا کہ ہم قم کے مقابلے میں پاکستان کو بھی کھڑا کریں۔ پھر صدام جب سے ختم ہوا اس کے بعد امیدیں تازہ ہو گئیں کہ اب نجف کو دوبارہ قم کے مقابلے میں کھڑا کریں۔ مثلا باقاعدہ طور پر پیسہ لگا کر خرچہ کر کے تعمیرات کیں، بہت ساری شیعہ تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں مالی، جن کے پاس کافی پیسہ ہے، دنیا میں معروف ہیں، انہوں نے بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں سوریہ کے اندر، عمارتیں، اور بہت سارے ملکوں نے اپنے طلبہ شام بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ اسی کا حصہ تھا کہ ایک حوزہ زرار صرف انقلاب روکنے کے لیے، فکر امام روکنے کے لیے۔ اسی کے ہمزمان ایک نشست امریکہ میں ہوئی، شیعہ علماء اکٹھے کیے گئے مختلف ممالک کے، پاکستانی، لبنانی، عراقی، ایرانی، ہندی، مختلف ممالک کے، اور ان کی نشست ہوئی، امریکی صدر کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا اس کے ساتھ ان کی نشست ہوئی، اور اس نے ایک تنظیم بنائی مسلم امہ کے نام سے۔ ان کا کام، ان کو ماموریت صرف یہ دی گئی تھی کہ خمینیت کے خلاف، تشیع کے اندر خمینیت بہت داخل ہو گئی ہے، خمینیت سے بچانے کے لیے مرکز تشیع عالمی سطح کا تم قائم کرو اور ہم سب تمہارے پیچھے ہیں، ساتھ ہیں۔ وہ ابھی بھی قائم ہیں، وہ نشست سالانہ ان کا میٹنگ ہوتی ہے اور سارے ممالک سے جاتے ہیں وفود نمائندے، جاتے ہیں شرکت کرتے ہیں لوگ ان کے اندر، چونکہ دین کے مقابلے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ انقلاب کا مقابلہ حوزے سے، حوزے کا مقابلہ حوزے سے کیا جا سکتا ہے، مسجد کا مقابلہ مسجد سے کیا جا سکتا ہے، آیت اللہ کے مقابلے میں آیت اللہ ہی کرامد ہے، ممکن نہیں ہے کہ آیت اللہ کے مقابلے میں ایک سیکولر پروفیسر یا ڈاکٹر یا کوئی اور آ کے کامیاب ہو سکے، ناممکن ہے۔ آیت اللہ کے مقابلے میں آیت اللہ لانا ہے، حوزے کے مقابلے میں حوزہ لانا ہے، مسجد کے مقابلے میں مسجد لانی ہے۔ اسلام ضرری، مسجد ضرار، جب مسجد کی صفت ضرار ہے، مسجد ضرار ہو سکتی ہے چونکہ نام ہے فقط مسجد، اندر کفر ہے، عمل کفر کے لیے بلڈنگ مسجد کی بناؤ، حلیہ مسجد کا بناؤ، لیکن ہو کفر۔ وہ بھی اسی طرح آپ ہر مرکز یا ہر نام اسلام کا استعمال کر کے اس کے اندر کافرانہ نیت کے ساتھ مرکز قائم کرو اور اس کا نام اسلام کا رکھو، وہ ضرری ہے، یعنی ضرری اسلام، ضرری آیت اللہ، ان سب کا نام قرآن نے دے دیا ہے، مسجد ضرار، حسینیہ ضرار، مدرسہ ضرار، لائبریری ضرار، فاؤنڈیشن ضرار، فیڈریشن ضرار، انجمن ضرار، تنظیم ضرار، لیڈر ضرار، جماعت ضرار، کتاب ضرار، ان سب کا ضرار لقب ہے۔ جو بھی اسلام کے نام پر قائم کیا گیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ ضرار ہے، اسلام ضرار۔ اس لیے امام نے فرمایا، پہلے آتے ہی یہ کنفیوژن دور کی، یہ کنفیوژن جس قوم کی دور نہیں ہوتی وہ کبھی بھی حقیقی اسلام کو نہیں پہچان سکتے کہ اسلام دو ہیں، ایک حقیقی اور ایک ضرار۔ اسی ضرار کا نام ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے، آج کے زمانے میں امام نے اس کا نام رکھا امریکی اسلام، وہ اسلام جو امریکہ طاغوت کو بہت پسند بھی ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ آل سعود ضرر، ایک اسلام ضرری لے کر آئے ہیں، ضرار، اسلام ضرار لے کر آئے ہیں، وہابیت اسلام ضرار، تکفیری اسلام ضرار سے یہ نکلا ہے، یہ اسلام ضرار ہے جس کا کام فقط مسلمان مارنا ہے۔ ابھی عراق کے اندر حملہ کیا، قتل عام، انبیاء کے مزار گرا رہے ہیں،
یہود کے مقابلے میں نہیں نکلتے. وہ کہتے ہیں قرآن میں کسی جگہ یہود کے خلاف جنگ کا حکم نہیں ہے. انبیاء کے مزار ایک ایک کر کے بموں سے اڑا کے تصویریں بنا کے ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور خوش ہوتے, شاید خوش ہوتے ہوں گے اس بہانے, چلو نیٹ پر نبی کی قبر کی زیارت ہی ہو گئی ہے, صلوات پڑھ دیتے ہوں گے بم دیکھ کر, اللہم صلی علی محمد والی. ویسے زیارت کب ہونی تھی, داعش نے زیارت ہی کرا دی اس بہانے. یہ اسلام ضرار ہے, یہ تنظیم ضرار ہے, یہ حکومت ضرار ہے, یہ خلافت ضرار ہے. اور اس کے نمونے ہر سطح پر ہیں, ہر لیول پر اس کے نمونے موجود ہیں. یہ آیات استخارے کے لیے تو نازل نہیں ہوئیں, مثلا سورہ توبہ کی یہ آیت, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. فون کریں جی مولانا استخارہ نکالیں کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے, رشتہ ہونا ہے, شادی کے لیے استخارہ نکلا, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. مولانا کہتے ہیں نہیں جی مناسب نہیں ہے رشتہ, کیوں کہ مسجد ضرار والی آیت آئی ہے. یہ شادیوں کے لیے, استخاروں کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ نازل ہوئی تھی تمہیں بتانے کے لیے کہ اسلام کے خلاف جو سب سے پیچیدہ حربہ ہتھیار ہے وہ خود اسلام ہے. آگاہی پیدا کرو, بصیرت پیدا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقت کے جھانسے میں آ کر اس ضروری اسلام کو اسلام سمجھ کر گلے لگا لو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس میں چندے دینا شروع کر دو اور اس کی مدد کرنا شروع کر دو اور اس کا لشکر بن کر خوش ہو جاؤ کہ ہم جنت جائیں گے. بھائی بصیرت اس طرح ہوتا ہے, بے شعور. یہ آیت تمہیں جگانے کے لیے آئی ہے, آگاہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ اسلام کی مظلومیت کو سمجھو کہ اسلام کے مقابلے میں ہو کیا رہا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا. ارصاد یعنی کمینگاہ, وہ دفتر جو اسلام کا راہ روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کمینگاہ. ارصاد, رصد, کمین لگا کر بیٹھنا. مادری زبان میں مجھے نہیں ذہن میں آ رہا لفظ کیا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. گھات لگانا, گھات لگا کر بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں پاکستانیوں کی مادری زبان میں؟ آپ کی بھی انگلش میری جتنی ہے بس میرے خیال. گھات لگانا, یہ مسجد کیا تھی؟ رسول اللہ کی گھات لگا کر بیٹھے, اسلام کی گھات لگا کر بیٹھے. ابو عامر نام نہاد لیڈر, سیاسی و قومی و دینی, اس کا بنایا گھات بنائی کہ یہ یہاں آئے گا, بیٹھے گا اور یہاں سے رسول اللہ کا مقابلہ کرے گا. یہ مومنین کے اندر تفرقہ ڈالنا اور گھات بنانا اس شخص کے لیے, یعنی وہ بیٹھے گا اس گھات میں رسول اللہ کے لیے جو بنائی گئی تھی, جو اللہ اور رسول کے خلاف پہلے کھل کے لڑ چکا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو خدا اور رسول کے خلاف کھل کے لڑ چکے ہیں وہ پھر بھی لیڈر بھی بن جاتے ہیں ان کے. یہ منافق ادھر سے پیغام بھیجتا ہے ان کو کہ آپ یہ کام کرو, اور انہوں نے اس کے کہنے پر مسجد بنائی اور مسجد کے لیے دھوم دھام سے افتتاح ہونا شروع ہوا. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَ إِلَّا الْحُسْنَى. قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ بڑے نیک مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے, یہ بڑے نیت خالص کے ساتھ بنائی گئی ہے, اور بنانے والے سیدھے جنت میں جائیں گے, چونکہ بانی مسجد ہیں. مسجد بنانے سے بہتر اور کون سا کام ہے دنیا کے اندر. واللہ یشہد انہم لکاذبون. چند دفعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ذکر فرمایا ہے کہ منافق, اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں, خدا شہادت دے رہا. سورہ منافقون شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے, اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے رسول, منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آتے ہی آ کر نعرے لگانا شروع کرتے ہیں رسول زندہ باد فوراً, اور اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. جھوٹ بول رہے ہیں, گواہی ان کی جھوٹ ہے, دروغ ہے. اس جھوٹ کے جھانسے میں مت آؤ, سادہ لو مسلمان منافق کے جھوٹ کے جھانسے میں آ جاتا ہے. اتنی ماہرانہ جھوٹ بولتا ہے خود اعتمادی کے ساتھ کہ سادہ مومن آسانی سے اس کے اسار میں آ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس مسجد کے بارے میں؟ وہ جو ہم مصلحت اندیشی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں اللہ سے بھی بڑھ کر، بسا اوقات بعض نیک لوگ اتنے ہیں خدا سے بھی زیادہ اللہ کے دین کے حامی ہیں، جن کا یہ نظریہ سب کو لے کے چلنا چاہیے. اللہ فرما رہے نہیں لے کے چل سکتے، منافق کو نہیں ساتھ رکھ سکتے، فاسق کو نہیں ساتھ رکھ سکتے، گمراہ کو نہیں ساتھ رکھ سکتے، یہ اللہ سے بھی زیادہ دین کے حامی ہیں. کہتے ہیں نہیں، سب کو، فاسق کو، منافق کو، کافر سب کو لے کے چلو ساتھ. پہلے خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو سختی سے فرمایا کہ ان کو ساتھ نہیں رکھنا، ان کے ساتھ نہیں جانا، ان کی نماز جنازہ میں نہیں جانا، ان کی فاتحہ نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ نہیں جانا. اب حکم یہ ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، اے رسول ہرگز آپ نے اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، کسی مصلحت اندیشی کے مطابق قدم نہیں رکھنا اس مسجد کے اندر. لا تقم فیہ ابدا، وہ اصرار کر رہے ہیں مسلسل کہ آپ افتتاح میں آئیے، افتتاحی تقریب میں آپ کا آنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ کے نہ آئے تو مسجد کا اعتبار ہی نہیں بنے گا، آپ کا آنا بہت ضروری ہے. اللہ نے فرما دیا صراحت کے ساتھ کہ آپ نے اس میں قدم نہیں رکھنا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اے رسول وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قدم رکھیں، جا کر وہاں قائم ہوں، آپ وہاں نماز پڑھیں، وہاں جا کر. وہ مسجد قباء ہے، وہ مسجد النبی ہے، وہ مساجد دیگر مدینہ کی جو قبائل نے بنائی، عام لوگوں نے بنائی لیکن تقوی کی بنیاد پر، دین کی خاطر بنائی گئی. یہ مسجد نفاق و کفر و ضرر و نقصان کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس میں ہرگز آپ نے قدم نہیں رکھنا. خب اب یہی حکم سب کا ہے، ہر وہ چیز جو دین کے نام پر بنے، جو تنظیم ضرار بنے، لا تقم فیہ ابدا، جو حسینیہ ضرار ہے لا تقم فیہ ابدا، جو انجمن ضرار ہے لا تقم فیہ ابدا، جو مدرسہ ضرار ہے لا تقم فیہ ابدا، جو اجتماع ضرار ہے لا تقم فیہ ابدا، یہ حکم عام ہے. اس میں موضوعیت مسجد کی نہیں ہے، اس میں موضوعیت ضرار کی ہے. جو اسلام کے لیے ضرر ہے دین کے نام پر بنا ہوا معاملہ یا بنا ہوا سلسلہ، لا تقم فیہ ابدا، آپ نہیں جا سکتے وہاں پر. وہ جو اول دن سے تقوی کی بنیاد پر بنی ہے وہاں جائیں آپ، اس میں قیام کریں، اس میں جا کر آپ دین پھیلائیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی ہے اس میں وہ مرد رہتے ہیں جو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، جن کے جسم بھی پاک و پاکیزہ ہیں، جن کی روحیں بھی پاک و پاکیزہ ہیں، اور جو چاہتے ہیں، حب رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور خدا پاکیزہ کو پسند کرتا ہے، مطہرین کو پسند کرتا ہے. خب یہ پسند خدا بھی ہمیں پڑھ لینا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کو کیسے راضی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے کون پسند ہے، یحب المحسنین، یحب التوابین، یحب المطہرین، یحب المجاہدین، یہ سب اللہ کو پسند ہیں. اور کچھ فرما بھی دیا، ان اللہ لا یحب کل خوان اسیم، خدا متکبر جبار اس کو خدا پسند نہیں کرتا. یہ بھی بتا دیا ان کو خدا ذرا پسند نہیں کرتا، اور ان کو خدا بہت پسند کرتا ہے، ان میں متحرین ہیں. یہ مطلب بیان کرنے کے بعد کہ بس مسجدیں دو ہیں، ایک وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر، اب آپ مسجد کے ساتھ آگے ردیف خود ملا لیں، باقی مضمون خود تکمیل کر لیں آپ. وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر، وہ حسینیہ جو تقوی کی بنیاد پر، وہ مدرسہ جو تقوی کی بنیاد پر، جتنی دینی مراکز سلسلے ہیں، وہ انجمن جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہے، وہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قدم رکھیں. بعد میں ایک فارمولہ، ضابطہ، الہی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو مسجد و معاشرہ اور ہر سلسلہ، حتیٰ شخصیت و ذات و خودی و حتیٰ گھر، خاندان اگر تشکیل دینا ہے تو وہ بھی ضابطہ ہے. یعنی جو تم بنانا چاہ رہے ہو اس کا ضابطہ یہ ہے، گھر بنانا چاہ رہے ہو اس ضابطے کے تحت بناؤ، شخصیت بنانا چاہ رہے ہو اس ضابطے کے تحت بناؤ، دوستی بنانا چاہ رہے ہو اس ضابطے کے تحت بناؤ، کاروبار بنانا چاہ رہے ہو اس ضابطے کے مطابق بناؤ، دین کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو اس ضابطے کے مطابق بناؤ، تعلیم کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو اس ضابطے کے مطابق بناؤ. ایک عام جنرل فارمولا قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پہلے بھی بارہا اشارہ کیا ہے کہ اب زبان عربی بہت فصیح زبان ہے، دنیا کی سب سے فصیح زبان عربی زبان ہے. فصیح زبان یعنی جس قدر کسی زبان کے اندر انسان اپنا معافی ضمیر سہولت سے بیان کر سکتا ہے اس کو فصیح زبان کہتے ہیں. بعض زبانیں ہیں کہ آپ کے احساسات کی ترجمانی نہیں کر سکتی. مثلا آپ پنجابی میں اگر اپنے احساسات اظہار کریں بہتر کر سکتے ہیں، اردو میں کرنا چاہیے نہیں کر سکتے، اردو تنگ ہے پنجابی کی نسبت، گنگ ہے اردو، چھوٹی زبان ہے، بہت ہی اس کا دائرہ محدود ہے. فارسی اردو سے بڑی زبان ہے، فصیح ہے. اس لیے اگر کوئی اپنے معافی ضمیر کا اظہار، اس لیے علامہ اقبال نے اس لیے اردو چھوڑ کے فارسی میں، علامہ نے کہا میرے پاس اتنا سمندر ہے اردو اس کے متحمل ہی نہیں ہو رہی، میں اس زبان میں پھنسا رہوں گا ساری عمر. ایک تو اردو قوم یہ بات نہیں سمجھتی، یہ بازار اس یوسف کا خریدار نہیں ہے، دوسرا یہ بولی اتنی نہیں ہے کہ ان معانی کا بوجھ برداشت کر سکے. مولا رومی کے بقول کے معانی ہرگز اندر حرف نہ آید کہ باہر قلزم اندر ظرف نہ آید. مولا رومی کے بقول کے اگر آپ ایک جگ میں سمندر ڈالنا چاہیں تو نہیں آتا، اسی طرح اگر آپ معانی و معارف الفاظ کے ظرف میں ڈالنا چاہیں تو نہیں سماتے اس کے اندر. اور بعض الفاظ بہت چھوٹے ہیں، بعض زبانوں کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں. مثلا سوز و گداز سرائکی زبان میں زیادہ وسعت ہے اس کے اندر، پنجابی سے بھی زیادہ ہے سوز و گداز، لیکن کمیڈی و جوک پنجابی میں زیادہ وسعت ہے اس کے لیے، اور اردو میں دونوں کے لیے نہیں ہے. نہ اردو طنز و مزاح کی وسعت رکھتی ہے اور نہ سوز و گداز کی وسعت اس کے اندر ہے، فارسی میں ہے. سب سے زیادہ فصاحت و وسعت عربی کے اندر ہے، لطافتیں اس کی، باریکیاں اس کی، اور معانی کا فرق، معانی کی حالتیں، ہر حالت کے لیے الگ تعبیر، الگ جملہ، یہ خصوصیت فقط عربی میں ہے. اور وہ ساری خصوصیت اب اس آیت کے اندر ہے. یہ لطافتیں انسان کو روک لیتی ہیں بسا اوقات، آگے نہیں بڑھنے دیتی. میں زور لگا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بسا اوقات کہ ان کو درگزر کریں، لیکن روک لیتے ہیں یہ لطیف نقطے قرآن کے. افمن اس، جس طرح وقف ہے نا، قاری پڑھ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں یہاں وقف ہے، سانس، یعنی سانس روکو. بسا اوقات ہے کہ یہاں وقف ہے، یعنی غور کرو، تدبر کرو، رک جاؤ، یہاں آگے نہ بڑھو، اس گہرائی میں جاؤ، تیرتے تیرتے نیچے جاؤ. ابھی یہ وقفہ ہے قرآن کا، لیکن روکیں گے نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں آگے نکلوں. فمن اسس بنیانہ، جو بنیاد رکھے، اپنی بنیاد رکھے، اپنی بنیاد یعنی اپنی کسی بھی شے کی بنیاد، مسجد بنائے، گھر بنائے، شخصیت بنائے، دوستی بنائے، رشتہ بنائے، تعلقات بنائے، سب تقوی کی بنیاد پر ہوں. من اسس بنیانہ، کوئی عمارت، وہ مادی عمارت، مانوی عمارت، کسی شے کی عمارت بنا رہے ہو تقوی کی بنیاد پر. من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، رضاء خدا و تقوی پر بنیاد بناؤ. جو یہ بنائے یہ بہتر ہے. ام من اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد بنائی، اپنی عمارت کھڑی کی، علی شفا جرف ہار فانہار بہ، اس نے کہاں بنیاد بنائی؟ اب یہ تعبیر لطافت قرآن کی سنیں، اس تمثیل کے اندر کہاں بنائی؟ دریا کے کنارے. دریا جن جگہوں سے گزرتے ہیں، دریا بعض جگہ زمین کو کاٹتے ہیں، مٹی یا ریت، ریتلا علاقہ ہوتا ہے، اور دریا پانی اس کا نیچے آہستہ آہستہ گزرتے گزرتے خالی کرتا ہے جگہ اور اوپر سے مٹی گرتی جاتی ہے، اور اس طرح دریاؤں کا پاٹ بہت چوڑا ہو جاتا ہے اور کاٹ کاٹ کے رخ بھی بدل جاتا ہے اکثر اوقات دریاؤں کا. دریاؤں کا کٹاؤ جہاں ہو، زمین کٹ رہی ہو، مثلا فرض کر لیں کہ یہ ایک میٹر کا فاصلہ ہے، یہاں پر دریا بہہ رہا ہے، ایک میٹر ادھر ایک گز ادھر دریا کا بہاؤ ہے اور یہ اس کا کنارہ ہے، میں یہاں پر ایک میٹر ادھر عمارت بناتا ہوں، گھر بناتا ہوں، ایسی جگہ میں نے گھر بنایا ہے اس دریا کے کنارے، جو مسلسل دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے گرتا جا رہا ہے، اور گرنے کے کچھ گر چکا ہے، کچھ گرنے کے قریب ہے، گرنے کی حالت میں ہے. جو گرنے کی حالت میں ہے اس کے اوپر اگر آپ عمارت قائم کریں گے، اب یقین جان لیں کہ یہ عمارت، یہ دریا کا کنارہ آپ کو عمارت سمیت گرائے گا. کس میں؟ دریا میں. یہ تمثیل ہے. اب جس چیز، یہ مثال ہے، ممثل اس کو کہتے ہیں جس کی مثال دی جائے، مثال اور ممثل، جہاں مثال ہو وہاں ممثل ضرور پوچھا کریں کہ جی صاحب یہ کس چیز کی مثال تھی. بس اوقات واضح ہوتا ہے، بس اوقات واضح کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس چیز کی مثال تھی. جس طرح پہلے قرآن نے منافق کی مثال دی، مثل الذی استوقد نارن کمثل الذی استوقد نارن، ایسا شخص جس نے رات کے اندھیرے میں آگ جلائی اور پھر بجلی چمکی. او کسیب من السماء، آغاز سورہ بقرہ میں اسی باس کے آغاز میں وضاحت کی ہے ان کی. مثال اس کی ہے کہ جہنم ہے تباہی و ہلاکت، اور ہلاکت کا کنارہ ہے، ایک قدم ادھر ہلاکت ہے، ہلاکت کے کنارے کے اوپر، اور وہ کنارہ جو عنقریب گرنے والا ہے، ہلاکت کا کنارہ جو جہنم میں جانے والا ہے، اپنی بلڈنگ سمیت جہنم میں جائے گا، تباہی کے کنارے پر آ کر ایک بنیاد بناؤ، مثلا تعلقات بناؤ، رشتے کرو، ہلاکت کے کنارے پر آ کر جو بالکل گرنے والا ہے، وہ عنقریب تباہی میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ وہ جو پائیدار زمین پر عمارت بناتا ہے، جس کی بنیاد تقویٰ ہے، وہ پائیدار ہے وہ عمارت، یا جو گرتے ہوئے کنارے کے اوپر، وہ کنارہ بھی جو جہنم میں گرنے والا ہے، وہاں پر عمارت بناتا ہے، یہ عمارت پائیدار ہے؟ کون سی عمارت پائیدار ہے؟ یہ تقابل خود بتا رہا ہے کہ تقویٰ کی بنیاد پر جو قائم ہو وہ عمارت پائیدار ہے، اور جو ہلاکت کے گرتے ہوئے کنارے کے اوپر بنائی جائے عمارت، وہ ناپائیدار ہے. افمن اسس، مثلا فاسق و فاجر و منافق و رزل و اوباش طبقہ جمع کر کے اور بینر دین کا بنا کے اب دین کی خدمت کا کام شروع کیا جائے، اس کی مثال قرآن دے رہا ہے کہ یہ گروہ پائیدار ہے، یہ جماعت پائیدار ہے، جو بالکل ہلاکت کے کنارے پر بنائی گئی ہے، جو عنقریب گر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، چونکہ اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا، شفا کنارہ، جرف کٹتا ہوا کنارہ، ہارن بالکل جھکا ہوا آگے، یہ تینوں لفظ مل کر ایک معنی پیدا کر رہے ہیں، ایک ایسا کنارہ جو گر رہا ہے اور گرنے کے قریب جھکا ہوا ہے. فانہار بہ، اور عنقریب اس عمارت کو ہی لے کر دریا میں اور جہنم میں غرق کر دے گا. فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا ظالم قوموں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی ہدایت کا رخ ہی موڑ دیتا ہے ظالموں سے، ظالموں کو اپنے حال پر رہا کر کے کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے ظالموں کو. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے، اس عمارت اور اس کام اور اس عمل کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکا رہے گا، ریب رہے گا، شک رہے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمیشہ ڈرتے رہیں گے. جنہوں نے یہ عمارت بنائی ہے ایک لحظے کے لیے پرسکون نہیں ہوں گے، سکون نہیں ہوگا ان کو، صبح و شام خوف اور شک اور ریب اور کنفیوژن کی حالت میں رہیں گے. الا ان تقطع قلوبهم، اس وقت تک جب کہ ان کے دل اس شک کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، پھٹ جائیں گے یہ، ظاہر جب دباؤ آتا ہے انسان کے ذہن پر نا, کیسے ذہن پہ جب دباؤ آتا ہے تو بسا اوقات انسان کہتا ہے میری رگیں پھٹنے والی ہیں, میرا دماغ پھٹ رہا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے اتنا ان پر دباؤ آئے گا کہ ان کے دماغ پھٹ جائیں گے آخرکار. اسی منافقانہ عمل کے نتیجے میں جو انہوں نے شروع کیا ہے, الا ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم. یہ منافقین کا ایک اور عمل اور ایک اور حربہ اور ایک اور طریقہ جو بڑا مؤثر و بڑا کارگر رہا ہے تاریخ بھر میں, رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوا, دین کے مقابلے میں دین, مسجد کے مقابلے میں مسجد, حتیٰ رسول کے مقابلے میں رسول. یوں بھی ہوا ہے, رسول اللہ کے مقابلے میں کئی لوگوں نے جھوٹی رسالت کا دعویٰ کیا, حتیٰ ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا. سجا وہ عورت تھی جس نے رسول اللہ کے مقابلے میں دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ مسلمہ کذاب. ایک اور مرد تھا جھوٹا نبی, اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. اس نے کہا مجھ پر بھی وحی نازل ہوئی ہے. وحی کیا نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے وہ قرآن کی آیات پڑھ کے اسی کے وزن پر کہا کہ یہ آیات ہم پر نازل ہوئی ہیں, بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, مسخرہ آیات بنائی انہوں نے, یہ آیات ہم پر نازل ہوئی ہیں. جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ خط نفاق کو واضح کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اس کا تقابل مومنین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مومن جماعت اور منافق دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں, اور قرآن فرما رہا ہے کہ ہم بار بار امتحانوں میں مومنین کو ڈالیں گے تاکہ پھر جدائی ہو جائے, پھر فلٹر ہو جائے, پھر چھن جائیں, یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. چونکہ منافق گھستے ہیں مومنوں میں پھر ایک ہو جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد اللہ پھر آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ منافق الگ اور مومن الگ ہو جائیں. مسلسل منافق مسلسل پیدا ہو رہے ہیں اور مسلسل مومنوں میں گھس رہے ہیں, اور اللہ مسلسل آزمائشیں کر کے پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے. چونکہ ہر نسل میں یہ کام تکرار ہو رہا ہے, ہر نسل کا امتحان ضروری ہے. ایک تو منافقت کا خط, منافقت کی راہ کو روشن کرنے کے لیے ساتھ ساتھ حقیقی ایمان کا راستہ بھی ذکر کرنا ضروری تھا. لہذا چند آیات منافقین کے بارے میں ہیں, فوراً اس کے بعد مومنین کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اگر منافق اس طرح کرتے ہیں تو مومن اس کے مقابلے میں یہ عمل کرتے ہیں. وہ آیات بعد میں پڑھیں گے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ مومنین وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفوس خدا کے لیے بیچ دیے ہیں اور خدا نے ان کے نفوس کو خرید لیا ہے. یعنی خدا نے جو دیا تھا خود خدا نے ان سے خرید لیا ہے. پہلے دیا امانت, پھر دیکھا کہ اس نے بہت سنوار کے رکھا ہے, بہت خوبصورت بنا دیا اس کو, جیسا میں نے دیا تھا ویسا نہیں ہے, یہ تو بہت اعلیٰ بنا دیا اس نے. خدا کہتا ہے پھر یہ اتنا تو نے مہنگا کر دیا کہ اب یہ میں ہی خرید سکتا ہوں. خدا اس سے اس کی جان خرید لیتا ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ خدا چمکیلے نفوس پسند نہیں کرتا, اتنا بہت سرخی پاؤڈر والے. علامہ اقبال نے لوگ اسی طرح کے پسند کرتے ہیں, لوگ جن نفوس کو جسموں کو پسند کرتے ہیں وہ نائے دھلے ہوئے, اور لیکن اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے, علامہ اقبال کے بقول کے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, یعنی اپنی جان کو. علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ تر جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ تیری جان جو خدا نے تجھے دی تھی تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, چونکہ بچا بچا کے رکھے گا قیمت کم ہوتی جائے گی اس کی, اس پہ کوئی خراش پڑے. ابھی اگلی آیات جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ رسول اللہ نے, منافقین جب آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں, ہم بڑے فلاں ہیں, رسول اللہ فرما دیں انہیں کہ بتاؤ پھر کوئی خراش بتاؤ, کوئی تہمت بتاؤ, کوئی دشمنی بتاؤ, کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی اللہ کی راہ میں کچھ پیش آیا ہے؟ کوئی گرمی, کوئی سردی, کوئی بتاؤ نا, کوئی نشانی بتاؤ, کوئی خراش بتاؤ کہیں ہے دل پہ, نفس پہ, تہمت بہتان, کوئی زخم ہے کوئی؟ یہ اگلی آیات میں, اسی سورہ میں اگلی آیات اسی منافقین کے بارے میں یہی آ رہی ہیں کہ نشانی تو ہے کوئی نہیں ہے اور ویسے زبان سے دعوے کر رہے ہو. علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کون سے نفوس خریدتا ہے جن میں کوئی خراش ہو اللہ کی راہ میں, کوئی بال پڑا ہوا ہو وہ بہت پسند ہے اللہ کو، اور اگر ٹوٹا ہوا ہو بیچ میں سے اس کا کچھ حصہ ہی غائب ہو وہ اور ہی زیادہ پسند ہے اللہ کو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اگر اس کی راہ میں ٹوٹ گیا تو یہ بہت عزیز ہو گیا ہے، اس کو خدا خریدے گا اور بہت مہنگے داموں خریدے گا، اسے بچا کے نہ رکھ، یہ اس نے دیا ہے اس کی راہ کے لیے اور اسے اسی طرح بنا جس طرح اس نے دیا تھا، کہ خدا من تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین و مومنات کو بیماری نفاق و رجس نفاق سے پاک فرمائے انشاءاللہ۔ خدا ون تبارک و تعالیٰ یہ ماہ مبارک رمضان جو گزرا ہے اور جس کا حاکم شاید ادا نہیں کر سکے، پروردگار اس ماہ تزکیہ و تطہیر و طہارت میں اے پروردگار تمام مومنین کے و سب کے دلوں سے اور ہمارے دلوں سے کفر و شرک و نفاق و ہر وہ بیماری جو دل پہ لگ کر تجھ سے دور کرتی ہے اس کو ہمارے دلوں سے پاک و منزہ فرما۔ خدا وندہ تمام مومنین کو خطر منافق و خطر فاسق و خطر مشرک سے محفوظ فرما، تمام مومنین کو خناسوں کے خطر سے محفوظ فرما، تمام مومنین کو شیاطین انس و جنس کے وسوسوں سے محفوظ فرما، شبہات و شکوک کے خطر سے محفوظ فرما، یقین محکم و عزم پائیدار عطا فرما۔ خدا بندہ تمام مومنین کو تمام اہل ایمان کو پروردگارا اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کا قرب عطا فرما، ہمارے عمل کے اندر سے خدا بندہ ریا و سمعہ کو دور فرما، ہمارے اعمال میں پروردگارا اخلاص و خلوص عطا فرما۔ خدا بندہ جو تقصیر و قصور و کوتاہی اعمال میں بندگی میں رہ گئی ہے پروردگارا اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اسے درگزر فرما۔ خدا بندہ تمام مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو اعمال صالحہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ عالم اسلام ظلم و ستم کا شکار ہے، تمام عالم اسلام کو امت مسلمہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین غزہ و مظلومین فلسطین کو خطر صہیونیت سے نجات عطا فرما اور اس جرثومہ فساد صہیونیت کو صفائے ہستی سے نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، ان کے بانیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت عراق ملت سوریہ و لبنان و دیگر مظلوم ملتوں کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما، ملت پاکستان کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے خطر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام دنیا میں خصوصاً دنیا اسلام میں و بالاخص اس مملکت کے اندر نظام ولایت و امامت کی برپائی کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں ملتمس دعائیں، انہیں شفا عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ خدا بندہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما،
تمام مومنین کی عزت کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو خدا بندہ لئیم و پست و فرومایا انسانوں کی شر سے محفوظ فرما۔ آپ اپنے اعمال کی قبولی کے لیے، امت مسلمہ کی نجات کے لیے، غزہ و فلسطین کے مظلوموں کی رہائی کے لیے، فتنوں کی نابودی کے لیے، سرکوبی کے لیے و اپنی سلامتی کے لیے و رہبر معظم کی سلامتی کے لیے و مجاہدین اسلام و مبارزین راہ خدا کی استقامت و صبر کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا، چونکہ ابھی تکمیل نہیں ہوا، اصل شاید آدھا بھی نہیں ہوا ابھی، نفاق و منافق از نظر قرآن کریم ماہ مبارک کے ان 30 ایام میں یا 29 میں نصف بھی نہیں بیان کر سکے۔ ہر چند کوشش تھی کہ چونکہ نصف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ابھی بحث قرآنی آدھی نہیں ہوئی، اور بحث روائی مکمل رہتی ہے جو بہت تفصیلی ہے اور مختلف پہلو اس کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انشاءاللہ آنے والے ایام میں فرصتوں میں اس موضوع کو جاری رکھیں۔ جو مومنین پیگیر ہیں آن لائن بھی، نیٹ پر بھی، وہ بھی متوجہ رہیں گے، انشاءاللہ موضوع جاری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔